اللہ کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والبركة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، ومحمد وعلى محمد صلى الله عليه
وسلم۔
کل جو آخری آیت ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 تھی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں موجود ہیں انہیں بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس رسول کا اپنا کلام۔ اور پھر یہ چیلنج کرنے کے بعد فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہرگز ابداً تم یہ نہیں کر سکو گے، اور جب نہ کر سکو تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے، اور یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، حق کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے۔ آج آپ کی خدمت میں جو اگلی آیت پیش کرنی ہے، دو آیتوں سے، یعنی دو آیتوں کو ملا کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ کی یہ آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف مزاج بتائے، اور یہ بتایا ہے کہ کون سے مزاج کے لوگ حق قبول کر لیتے، انہیں ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت کو اپنے اندر جگہ دے دیتے، تسلیم کر لیتے اس کو، اور کون سے مزاج ایسے ہوتے کہ جو حق کو تسلیم نہیں کرتے، جتنا مرضی، حتیٰ کہ معجزات بھی دیکھ لیں۔ اور ظاہر ہے کہ پھر کلی طور پر مزاج کا ذکر ہم جب کرتے ہیں تو پھر درجات ہوتے ہیں، کوئی اس مزاج میں کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں آپ کی، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں بعض لوگ ہم ایسے جانتے ہوتے ہیں کہ جو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ بڑا زندی آدمی، اور بعض لوگ جانتے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار یہ زندی نہیں، مان جاتا بات، ٹھیک ہے، اور بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ جلدی نہیں مانتا لیکن کوشش کرو تو مان جاتا۔ اسی طرح دوسری طرح ہم کہتے ہیں یہ بندہ زندی ہے، جو مرضی کر لو نہیں مانتا۔ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ مزاج کا فرق ہے۔ ہدایت اور گمراہی، کس طرف انسان جائے گا؟ قرآن کہتا ہے مزاج کی وجہ سے، اور وہ مزاج انسان نے خود بنایا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ضد کر کے دوسروں سے کوئی اپنا مطلب نکلوا لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ضد کرنے میں فائدہ ہے، جو ضد نہیں کرتا اس کو قربانی دینی پڑ جاتی ہے، تو میں ضد والا ہتھیار، لہٰذا جو بھی بات کروں وہ پہلے سے ایسا رویہ رکھتا ہے کہ اگلا بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جو بندے نرم ہوتے ہیں تو لوگ بھی انہیں سے مطالبے کرتے ہیں، انہیں بار بار قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، ضد بہت اچھی چیز ہے۔ تو ضد کی وجہ سے ہر چیز مجھے ملتی رہے گی، اگر ضد چھوڑ دوں گا تو پھر مجھے بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو اللہ نے قرآن میں مزاج بتایا، اور آپ اگر قرآن کو اچھی طرح پڑھیں کہ مومنوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، کفار کے بارے میں کیا کہتا ہے، منافقین کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ، تو اگر ہم بہت زیادہ اس سے آشنا ہو جائیں گے پھر آہستہ آہستہ اس زمانے کے نہیں اس زمانے کی بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے آس پاس جہاں پر آپ ہیں، سب سے پہلے آپ کا اپنا آپ کیا ہے، آپ کس کیٹیگری کے بندے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے میں کہ کس مزاج کے آدمی ہیں، کون کیا چیز ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن انسانوں کے اندر سے کھول کے باہر رکھ دیتا ہے۔ انسان تو باہر سے دیکھتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اندر کی باتیں، جیسا قرآن کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے، شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے صلوات پڑھی محمد والوں کی، جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں، یعنی دلوں میں بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں، ان کے لیے ہم نے شفا بھیجی۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک ہی بات کے بارے میں مومن اور کافر کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن جس کا مزاج کافرانہ ہے وہ کیسے باتیں کرتے ہیں، اور جس کا مزاج ایمان لانے والا ہے، حق کے سامنے تسلیم ہونے والا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، لیکن اس چیز کے سامنے رویہ دونوں کا مختلف ہے، اور رویے دونوں کے بتا کے پھر اللہ فرماتا ہے، اسی مثال سے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کہتا ہے آدھوں کو گمراہ کر دو، آدھوں کو ہدایت کر دو، نہ، وہ جس طرح ڈیل کرتے ہیں اللہ کی بات سے، تو اللہ کا قانون یہ، جو منطقی انداز میں رویہ اپنائے گا وہ اس کو اس کی تہ تک پہنچ جائے گا، اس سے نصیحت لے لے گا، اور جو ہٹ دھرمی کرے گا، کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہ، اللہ بے شک اللہ اس بات سے کوئی شرم نہیں کرتا کہ وہ کوئی مثال دے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، فوقہا یعنی اس سے بھی اوپر، اور کیونکہ مچھر ایک حقیر چیز ہے تو یہاں اوپر سے مراد یہ کہ اس سے بھی حقیر چیز۔ اللہ تعالیٰ مثلاً قرآن میں خدا نے مثال دی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کا شریک سمجھتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں خلق کر سکتے۔ اب توجہ کیجیے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی یہ بات، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مچھر کی بات ہو رہی ہے یا ہاتھی کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے، پہلے دیکھتے ہیں آئی اللہ کی طرف سے، اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے پھر ضرور اس میں حکمت ہوگی، اور اس حکمت کو ڈھونڈتے ہیں، چونکہ اللہ نعوذ باللہ فضول بات تو نہیں کرتا۔ یہ ایک مزاج ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جن کے مزاج کافرانہ ہے، ضد بازی والے، حق کے انکار والے، فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ مثال دی ہے تو کہتے اللہ نے یہ مثال دے کے کیا کرنا تھا. مزاج کا فرق دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ ہے کہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ نے مثال دی ہے، تو اللہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو ضرور کوئی حکمت ہو، پھر وہ ڈھونڈتے ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ اللہ والا ایسی مثالیں، یہ مثال دے کے اللہ نے اب کیا کرنا تھا، تو یہ جب کرتے ہیں تو اس مثال کے ذریعے اللہ جہاں پہنچانا چاہتا تھا کہ اس میں غور و فکر کرو اور وہاں پہنچو، یہ وہاں پر کبھی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ضائع کر دیتے ہیں موقع. اور صرف اس کا اثر صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت ملتی نہیں ہے، ایک اس کے ساتھ اور اثر ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ جاتی، شفا بھی نہیں ملتی چونکہ دوا نہیں لی، اور دوا نہ لینے کی وجہ سے بیماری بھی اور بڑھ جاتی ہے. یہ دو الگ الگ مزاج ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اسی مثال سے، اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے. اب یہاں پہ سوال کرتے ہیں لوگ کیا مطلب ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. ہر کچھ دنوں کے بعد یہ سوال مجھ سے ہوتا ہے. کچھ باتیں قرآن کے بارے میں مشہور ہیں، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اب آپ یہیں پہ دیکھیں، آگے بتایا ہوا ہے کہ کس کو گمراہ کرتا ہے. وما يضل به الا الفاسقين، اور اللہ جو کہہ رہے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی گمراہی کا سبب ان کے اپنے اندر ہے، اور وہ فسق. اور فسق کیا ہے؟ اللہ جو کہے یہاں سے آگے نہیں جانا، ان کا دل کرتا ہے آگے جائیں. فسق بیسیکلی عرب کسے کہتے تھے دین اسلام کے آنے سے پہلے؟ فاسق کسے کہتے تھے؟ وہ جو کھجور ہوتی ہے، اگر اس کا اوپر والا حصہ جو کھانے والا ہوتا ہے اگر وہ پھٹ جائے اور گٹھلی اندر سے باہر نکل آئے تو خراب ہو جاتی ہے، اس کو عرب کہتے تھے یہ کھجور فاسق. فسقت تمر، تمر کھجور کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو اس کے جو کور تھا باہر اس کو پھاڑ کے باہر نکل آئی، پردہ پھاڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے تھے فاسق. اللہ نے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جو اللہ کی حدود پھاڑ دیتا ہے، اللہ نے جو پردے رکھنے کی چیزیں کہی ہیں وہ پردے چاک کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں فاسق. تو اللہ کہہ رہا ہے گمراہی کس کو ملتی ہے؟ اس کے اپنے فسق کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا، وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، وہ کر دیتا ہے، اس کا رزلٹ گمراہی ہے، چاہے کرنے والا دعائیں مانگ رہا ہو یا اللہ میری ہدایت فرما میری، لیکن اس کا عمل ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کو ہدایت ملنی ہے یا اس کو ہدایت نہیں. واضح. اب اس کے بعد فاسقوں کی کچھ نشانیاں بتائیں. سب سے پہلی نشانی فاسق، وما يضل به الا الفاسقين، پہلی نشانی فاسقوں کی، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. کون ہے فاسق؟ ان کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو محکم کر دیے جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں. کون سا عہد؟ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے ان کا، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، ان کو گمراہ کرتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا گمراہی کا سبب کیا ہے. اور جہاں بھی اللہ کہتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہاں بھی سبب موجود ہوتا ہے. اور یہ جو اللہ کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں کرتا ہوں، کیونکہ یہ قانون بنانے والا میں ہوں، میں نے قانون بنایا کسے ہدایت ملے گی کس کو گمراہی ملے گی، اب تمہاری مرضی ہے، جس پر ایکٹ کرنا ہے وہی نتیجہ لو، اس ٹریک پہ چلو، نتیجہ وہی ہے جو میں نے رکھا ہوا ہے اس ٹریک کے اینڈ میں. ٹریک کا انتخاب تمہیں دے دیا، نتیجے کا انتخاب تمہیں نہیں دیا. اگر زہر کھاؤ گے میں نے نتیجہ موت رکھا ہوں. تو راستے کا انتخاب، روش کا انتخاب، کس مزاج سے تم ڈیل کرو گے یہ تمہارا اختیار ہے. چاہے تو لڑ پڑو، چاہے تو سوچو، ٹھنڈے رہو، کنٹرول میں رہو، یہ تمہارا اختیار ہے. لیکن یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم ضد میں آؤ اور رزلٹ تمہیں وہ ملے جو ان کو ملتا ہے جو ضد نہیں کرتے. یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. یہ راستہ، اس راستے کے اینڈ پر میں نے جنت رکھی ہے، اور یہ راستہ اس راستے کے اینڈ پہ میں نے جہنم رکھی ہے. تمہیں کس کا انتخاب ہے؟ راستے کے انتخاب کا اختیار. اس راستے کے اینڈ پہ کیا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا اس راستے کے آخر میں جنت ہے، اور تم جس راستے کے آخر میں میں نے جہنم بتائی ہے تم اس پہ چل رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ اس کے اینڈ پہ اللہ جنت رکھ دے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو ہم نے جو راستہ دکھایا ہدایت والا شکر گزار بنے، چاہے اس ہدایت کا ناشکرا بن کے دوسری طرف چلا جائے. رسول قرآن لے کر آئے، راستہ دکھا رہے ہیں، یہ اللہ نے راستہ دکھایا، اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس کو اس پہ چلے، اور نہ کہ اس کی تعریفیں کرتا رہے. اللہ نے کیا راستہ دکھایا، سبحان اللہ، جشن مناتا رہے، لیکن جب چلنے کا وقت آئے دوسری طرف چلے. تو راستے کی تعریفیں کرنے سے وہ منزل نہیں ملتی جو اس راستے پر چلنے سے ملتی. اللہ نے چلنے سے کہا ہے کہ منزل میں پہنچو گے، تعریفیں کرنے سے نہیں پہنچو. آپ کو گاڑی دی جائے، مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہو اور وہ آپ کو گاڑی دے، اور باس آپ کو کہے کہ گاڑی تم اس لیے دی ہے کہ بڑی بہترین گاڑی دی ہے کہ تم نے ہر روز مثلا ہر روز یہاں سے کچھ چیزیں لے کر ہماری، اور تم نے حیدرآباد پہنچا لی، اور وہاں سے کچھ چیزیں ہوں گی وہ واپس کراچی لانی. آپ باس سے کہیں، آپ جیسا باس کوئی، کیا گاڑی دی ہے مجھے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو لا کے گھر کھڑی کر دیں، سارے محلے کو بلائیں، اس گاڑی جیسی کسی گاڑی ہے کوئی؟ صبح ٹائم ہو جائے جب آپ نے چیزیں اٹھا کے جانی تھی، باس کا فون آئے، کہاں ہو؟ آپ کہیں آپ کی گاڑی دیکھ دیکھ کے خوش ہو، کیا گاڑی دی آپ نے؟ دیکھو تو گاڑی تجھے اس لیے نہیں دی کہ تعریفیں کر، تجھے اس لیے کہ اس پہ تمہیں کام کرنا. ہاں تعریف کر ٹھیک ہے، لیکن جو کام ہے وہ تو کر. آپ کہیں کہ کام والا معاملہ تھوڑا میرے لیے پرابلم ہے، لیکن میں نے کل پورے محلے کو بلا کے جشن کیا تھا، میں نے سب کو آپ کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میرے باس جیسا باس ہی کوئی نہیں، میرے جیسے بندے کو اتنی زبردست گاڑی دے دی. کتنا ایک باس ان تعریفوں سے خوش ہوگا مجھے بتائیے. ایک دن چھوڑ دے گا، چلو انجوائے کر لے، تھوڑا خوشی منا لے، جس نے پہلے کبھی گاڑی دیکھی نہیں. دو دن، تین دن، آخر کار باس کا بندہ آئے گا کہ گاڑی واپس کرو اور تم فارغ ہو، کیونکہ تمہاری ان حرکتوں سے ہماری کمپنی ڈوب جائے گی. ہم نے اپنی کمپنی کے لیے جو اہداف رکھے ہیں وہ تمہاری تعریفوں سے حاصل نہیں ہونے، وہ اس گاڑی کا وہ یوز کرنے سے ہونے ہیں، اس کا وہ سفر کرنے سے ہونے ہیں جو ہم نے تمہیں عطا ہوا ہے. بہت سارے لوگ دین کو یوں سمجھتے ہیں کہ تعریفیں کرنے سے کچھ نہ، اللہ کے نبی کی بات نہ مانو لیکن کہو کتنا سونا مدینے والا، واللیل کی زلفیں اور والفجر کی، اور کرنا کچھ نہیں جو رسول نے کہا. ہمارا مولا جیسا، ہمارے جیسا مولا، جیسا مولا ہی کوئی نہیں. لیکن مولا کوئی بات کرنے لگے کہ مولا آپ چپ کر کے بیٹھے اپنی تعریفیں سنیں، ہم کوئی زیادہ کام شام نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کچھ کام کرنے کا کہیں، نہ ہمیں ہماری حرکتوں سے روکیں آپ، آپ صرف تعریفیں سنیں اپنی، اور قیامت کے دن چپ چاپ ہماری شفاعت کر دیں، بس یہ نہیں کہنا کہ ہم کچھ کریں. یہ میں ایک پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں کہ بعض دفعہ جب ہماری عملی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہمارا لنک دین کے ساتھ اور ان مقدس اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی قسم کا. اور یہ اتنا زیادہ بیٹھ جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب آ کر ان کی تعریف کے ساتھ ان کی تعلیمات بھی بیان کرے تو وہ بندہ ہمیں پسند نہیں آتا ہمارے مزاج میں. آپ دیکھ لیں پاکستان میں دیکھ لیں زیادہ کس کی پتنگ اوپر جاتی ہے, کس خطیب کی. آپ ایک دفعہ ان سے کہیں کہ جو لوگ جس پہ نعرے مارتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرو, اور جو اہل بیت کے فرامین ہیں جو انہوں نے لوگوں سے کہا ہے ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, ایمان یہ ہے, کفر یہ ہے, فلان یہ ہے, وہ ان کو سناؤ. دیکھیں کیا تماشا لگتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا جب کوئی تجارت یا کوئی تماشا کوئی لاکھ چیز آتی ہے تو آپ کو کھڑا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ ادھر زیادہ مزے والی چیز آ گئی ہوتی ہے. تو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے رسول ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے اور اس بےہودگی سے. اب تجارت اچھا کام ہے لیکن جب رسول کو چھوڑنے کا سبب بن جائے تو بےہودہ ہے. تجارت رزق حلال کا سبب. تو جب تعلیمات اہل بیت, جب یہ تعلیمات بھی انہی کی ہیں جن کے فضائل ہیں, تو پھر ہمیں ایک اچھی لگتی ہے دوسری اچھی کیوں نہیں لگتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں کے لیے ہمارے دل میں ہو, بلکہ ہم کہیں کہ اب جو چیز کم بیان ہو رہی ہے ہمیں وہ بھی بتاؤ. فضائل سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان جیسا کوئی نہیں, اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی تو بتاؤ. کہتے ہیں آپ کو صرف تعریفیں کرنی اور تعریفیں سننی ہیں. کیا بات ہے اس گاڑی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. اب کون سفینے پر نجات پائے گا, جو اوپر چڑھے گا یا جو نیچے کھڑا ہو کے تعریفیں کرتا رہے گا؟ کیونکہ چڑھ جاؤ چڑھے گا نہیں, جو چڑھے گا نہیں وہ نوح کا سگا بیٹا بھی ہو تو بھی جہنم میں جائے گا. کشتی کی جو منزل ہے اس منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کشتی میں سوار ہو, اور جدھر وہ موو کر رہی ہے ادھر موو کرو, ورنہ کشتی کے باہر کھڑے ہو کے تم دنیا کا سب سے بڑا جشن منا لو کہ اس جیسی کشتی ہے ہی کوئی نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہاں فائدہ ہے جب پھر تعریف کے بعد پھر اس کا وہ استعمال بھی کرو, وہ رویہ بھی اختیار کرو جس رویے کے بارے میں کشتی والوں نے رہنمائی کی. تو بڑا سادہ ہے یہ مسئلہ دین کا, لیکن اگر انسان کا سمجھنے کا دل نہ کرے تو پھر یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. سلوات پڑھیں محمد والے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 27, فاسقوں کی پہلی نشانی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ لوگ ہیں فاسق کے جو اللہ کے عہد کو نقض کر دیتے ہیں, ینقضون یعنی توڑ دیتے ہیں سادہ لفظوں میں, من بعد میثاقہ. میثاق محکم کر دینا کسی چیز کو, اس لیے پکے عہد کو بھی میثاق کہتے ہیں. وثوق سے ہے جو جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ کے عہد کو جب اللہ نے اس عہد کو پکا کر دیا ہے اس کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں. تو کسی بہت زیادہ سمجھدار نے کہا کہ شکر ہے ہم نے تو اللہ سے عہد کیا ہی کوئی نہیں تو ہم نے توڑا بھی کوئی نہیں, کیونکہ توڑا تو اسی نے جس نے کیا ہو پہلے. ہماری اللہ سے کوئی کمٹمنٹ ہے ہی نہیں. یہ انتہائی جہالت پر مبنی بات. ایک دعا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی, کہ جو دعا امام قرآن کی تلاوت سے پہلے مانگا کرتے تھے. اس کے الفاظ چند پہلے جملوں کے بعد امام کے الفاظ سنیے ذرا. قرآن کو کس نام سے یاد کرتے؟ فرماتے ہیں اللہم انی نشرت, اے اللہ یقیناً میں نے نشر تو کھولا ہے. کسے کھولا ہے؟ لفظ نہیں, انی نشر تو عہد کا, میں نے تیرے عہد کو کھولا ہے. یعنی تو نے جو نازل کیا ہے, کیا نازل کیا تو نے؟ تیرا اور تیرے بندوں کے درمیان کس چیز کی کمٹمنٹ ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم وہ کمٹمنٹ پوری کرو جو میں تم سے مانگ رہا ہوں, تو پھر میں اپنے آپ کو کمٹ کرتا ہوں کہ میں یہ دوں گا تمہیں. تو الفاظ دیکھیے, انی نشرت عہدک, کہ اے اللہ میں تیرے عہد کو میں نے کھولا ہے, وکتابک اور تیری کتاب. اب یہ جملہ انسان کو بہت ساری ہدایت دے دیتے, خاص طور پہ ان کو جن کو سوائے قرآن سے ثواب لینے کے غرض ہی کوئی نہیں. میں نے, مجھے نہیں معلوم, یاد نہیں مجھے, چونکہ بہت ساری جگہوں پہ درس ہو رہے ہیں تو مکس اپ کر سکتا ہوں. میں نے شاید یہاں مثال دی تھی کہ آپ اگر زمین بیچنے کا ایگریمنٹ کریں اور وہ جو وہ چائنیز زبان میں لکھوا کے لے آئے اور آپ کی زمین بھی قیمتی ہو, بلکہ آپ کی سارا سرمایہ ہو وہی, آپ سائن کرو نا اس میں. بولو بھائی اگر, چلو اگر وہ میرا گارڈ کوئی چینی ہے تو کم از کم اس کا کسی آتھورائزڈ ٹرانسلیشن کرنے والے سے اس کی اسٹیمپ لگا کے ترجمہ لاؤ, تاکہ مجھے پتہ تو چلے اندر لکھا کیا ہوا. پتہ چلے زمین چلی گئی, ہاتھ پلے بچے کچھ نہیں. اس نے لکھا ہو ایک کروڑ کی زمین ہو, اس نے لکھ دیا ہو چینی زبان میں ایک لاکھ روپے میں اس کی قیمت طے ہوئی, اور بعد میں تو کیس کر دے عدالت. مثال دوں تو کوئی بھی ایگریمنٹ, انسان بندہ ان پڑھ ہو نا تو کسی سے کہے گا اپنے جاننے والے قابل اعتماد سے کہ یار یہ ذرا پڑھ کے مجھے سناؤ کہ کیا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کئی لوگ, میں نے دیکھے ہیں کہ ماہر کاروباری ہوتے ہیں انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر کہیں گیا تو ایک بہت بہت صحیح والا امیر آدمی تھا, تو کافی دیر کے بعد انکشاف ہوا, اس نے خود ہی بتایا کہ آغا صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, دستخط کرنا مشکل سے سیکھا رہا, پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن ماہر کاروبار. آپ کے خیال میں وہ بغیر دیکھے بغیر پڑھے دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹس میں, اس کا دفتر بھرا ہوا تھا ڈاکومنٹس جو وہ پڑھ بھی نہیں سکتا. ان کو وہ نہیں جانتا ہوگا کیا لکھا ہوا ہے, اس کے بندے رکھے ہوئے تھے کہ مجھے جو بتاتے تھے, کہ جو لکھتے تھے جو بتاتے. بہرحال بات لمبی نہ کرو, معمولی معمولی چیزوں میں بھی انسان بغیر سوچے سمجھے دستخط کر کے نہیں دیتے. اور یہ جو سب سے بڑا عہد ہے اللہ کا, جس کی بنا پر, جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی ابدی زندگی, ہماری تربیت یہ کی گئی ہے کہ اس ایگریمنٹ میں کیا اللہ تم سے عہد لینا چاہتا ہے, ضرورت ہی کوئی. تعریفیں کرو قرآن کی, تعریفیں کرو بہترین, لیکن یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہو. میں معذرت کے ساتھ, احمقانہ رویے کی چوٹی ہے, کہ پیک پر ہیں اپنی حماقت میں قرآن کے ساتھ جنہوں نے یہ رویہ رکھا, انتہائی احمقانہ. معذرت پھر جاتا ہوں, اللہ نے کہا ہے جن کو تورات دی تھی اور نہیں اس طرح تورات کو رکھا, گدے. اور اس سے بڑی مثال کیا, اللہ کی نگاہ میں اس گدے کی طرح جس پر قیمتی علم والی کتابیں لادی ہوں. گدے کو کیا پتا کیا, اس کو تو صرف بوجھ فیل ہوتا. لہذا قرآن کے معاملے میں بہت غلط راستہ اپنایا ہوا, بہت غلط راستہ اپنایا ہوا اور بہت دور چلے گئے. اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں. تو امام کی اگر اس دعا کو مد نظر رکھیں, قرآن عہد ہے جس میں اللہ نے کہا ہوا ہے اے ایمان والو یہ کرو, اے ایمان والو یہ نہ کرو, اگر یہ کرو گے میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں یہ کروں. دو طرفہ ایگریمنٹ ہے نا, دو طرفہ, تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. ہرگز اللہ یہ نہیں کہتا تم نہ بھی کرو تو میں کروں گا. اور یہ ایسی اٹل چیز ہے کہ اگر تم دیکھیں غزوہ احد میں, دیکھیے ایک بات میری یاد رکھیے, کچھ ہوتی ہے قصے کہانیاں, ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا, فلاں عالم نے مکاشفہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ان چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آیات قرآن کے مقابلے میں. ہر چیز اس پہ پرکھی جاتی ہے. لہذا جس کا مزاج قرآن سے آشنا ہو وہ یہ ہوائی فائرنگ اس کو نہیں قبول ہوتی, جو اس سے میل نہ کھا رہی ہو کسی اور ہی وادی میں لے کے چلی جائے. اب ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے گویا کہ وعدہ کیا احد کی جنگ میں کہ تم نکلو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہیں فتح دے گا. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب احد کے سارے مسائل پیش آ گئے بعد میں جو آیات نازل ہوئی, اب لفظ سنیے اللہ کا, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. کیسے بھلا؟ 5000 بندہ کفار کا تھا لشکر میں, رسول اللہ 1000 بندے کے ساتھ نکلے تھے مدینے میں, جن میں سے عین وقت پر 300 منافق واپس چلا گیا. کتنا بندے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, دیگر جیسے پارٹی میں سے آج کل کوئی بندہ اناؤنس کرے میں استعفیٰ دے رہا ہوں, ایک دفعہ سب کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, حکومت ہی نہ گر جائے. وہ میدان جنگ سامنے جانی ازلی دشمن, اور اینڈ ٹائم پر پہلے وہ 5000 تھے, آپ 1000 تھے, اور آپ 1000 میں سے بھی 300 بندہ چلا گیا, ادھر رہ گئے 700 اور ادھر 5000. لیکن جو مسلمانوں نے حملہ کیا, قرآن نے بتایا ہوا ہے رسول اللہ خود مورچوں میں بٹھا رہے تھے بندوں کو, تو نے یہاں بیٹھنے, پوزیشنوں پہ بٹھا رہے تھے, اور وہ 50 بندہ پھر اس درے پہ کھڑا کیا کہ کچھ ہو جائے تم نے یہاں سے سلوات پڑھی محمد والی. کچھ کا کچھ ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. یہ بات آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ اللہ کہتا ہے تم اطاعت کرو گے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا, تم اطاعت نہیں کرو گے تو پھر چاہے تمہارے درمیان میری سب سے پیاری ہستی رسول ہو, چاہے تمہارے درمیان مولا علی موجود ہو, اور آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جناب سیدہ بھی موجود تھی, بعد میں رسول اللہ کے زخموں پر پٹیاں باندھ رہی تھی, اور مولا علی پانی لے کے آتے تھے اور بی بی بسن پٹیاں باندھ رہی تھی, ان سے زیادہ مقدس تمہارے نزدیک کوئی نہیں ہے نا. ان تینوں مقدس ہستیوں کا میدان احد میں وجود آیا اس نقصان کے ہونے کو روک سکا جو ہوا؟ کیوں ہوا وہ نقصان؟ ان 700 مسلمانوں نے جب حملہ کیا کفار پر, پہلے ہی حملے میں 5000 کے قدم اکھڑ گئے. 5000 بندہ 700 بندے کے مقابلے میں بھاگ کھڑا ہوا. اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے اپنا وعدہ جو تم سے کیا تھا سچ کر دیا, لیکن حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے اور آپس میں تم نے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اس میں جھگڑنے لگے, وہ تیر انداز, وہ عصیتم اور تم نے نافرمانی کی.
اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا تھا جو تمہیں پسند تھا, فتح, وہ تو بھاگ گئے تھے. کیوں؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے, اور اس دنیا نے جب کھینچا ان کو نیچے مال غنیمت نے, تو انہوں نے وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دی جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور کچھ تم میں سے وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. کچھ تیر انداز نیچے آ گئے اور باقی اوپر کھڑے کھڑے شہید لڑتے رہے, شہید ہو. تو اگر اطاعت نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر نقصان ہو جاتا, چاہے کائنات کی مقدس ترین ہستیاں وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم دعا کرتے ہیں, یا اللہ اپنے نبی کے صدقے, یا اللہ مولا علی کے صدقے, یا اللہ بی بی پاک کے صدقے یہ کام ہو جائے, لیکن خود کچھ نہیں کرتے, نہیں ہوگا. آپ تو ان کا نام لے کے دعا مانگ رہے ہو نا, جہاں وہ خود موجود تھے وہاں نقصان ہو گیا. کیونکہ اللہ کا قانون چینج نہیں ہوتا. اللہ کہتا تم اطاعت کرو گے تو میری مدد نازل ہوگی, تو میری تائید نازل ہوگی, اور جب تک اطاعت ہو رہی تھی تم نے بھگا دیا ان کو, لیکن جب تم نے اطاعت چھوڑی تو رسول اللہ زخمی ہو گئے. اس جنگ میں مولا کے بدن زخموں سے بھر گیا تھا. مولا علی دفاع کر رہے تھے, بعض چند اور اصحابہ کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے کچھ, تو ایسے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ پورا بدن زخموں سے بھر گیا تھا. بالآخر جو استقامت دکھائی گئی دشمن چلا گیا. تو قرآن, یہ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے عہد کا پاسدار نہیں, اللہ سے کمٹمنٹ اس کی کوئی نہیں. اگر رسول اللہ سے کمٹمنٹ نہ ہوتی تو ایک جنگ بھی نہیں جیتی جا سکتی تھی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں پر غلطی کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھی صحابہ غلطی کرتے تھے, قرآن نے تکلف نہیں کیا ہوا, اور قرآن نے پھر خوب ڈانٹا ہوا جہاں پہ ڈانٹنے کی جگہ ہے. اسی عہد کی جنگ کے بارے میں جو آیات ہے چوتھے سپارے میں, سورہ آل عمران کا حصہ جو چوتھے سپارے میں, وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب ذرا قرآن کی ٹون دیکھیے, اور آج کل جس طرح جنت سستی بک رہی ہے ہر مسلک میں, وہ بھی دیکھیے. اب حسب تم ان تدخل الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ سنیں, لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور ابھی تک اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کوششیں کرنے والے کون ہیں. یہ جہاد, اس کا معنی وسیع ہے. ایک جہاد زمانہ جنگ میں ہوتا ہے اور ایک جہاد زمانہ امن میں ہوتا ہے. جہاد یعنی کوشش. تم سمجھ رہے ہو جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں. اور جب اللہ کے راستے میں کوشش کرو گے تو لوگ لڈو نہیں کھلائیں گے, پھر مخالفتیں ہوں گی, پھر دشمنیاں ہوں گی, پھر پروپیگنڈے ہوں گے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور پھر اللہ ان کو بھی جان کے رہے گا کہ جو ڈٹے رہتے ہیں میدان میں. ابھی اللہ نے یہ دیکھا نہیں تم میں اور تم سمجھ جنت میں چلے جاؤ گے. اب ذرا قرآن کی جنت اور جو باہر بازار میں مل رہی ہے وہ جنت ذرا چیک کریں کتنا فرق ہے. یہ جو آیت آپ پڑھتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے, تمہارا امتحان لیں گے. ہم نے کبھی فیل کیا کہ ہم کسی امتحان میں, ہم نے کوئی امتحان دیں؟ جو تصویر ہے ذہن میں دین کی, جنت کی, جہنم کی, کیا چیزیں ہیں جنت کا موجب بنتی ہیں، کیا چیزیں جہنم کا موجب بنتی ہیں، مکمل تصویر، آدھی نہیں آدھا سچ نہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ شیعوں کے فضائل آدھا سچ ہے اور شیعوں کی صفات باقی آدھا سچ ہے. آدھا سچ لے لو آدھا سچ چھوڑ دو، یہ جھوٹ سے بدتر. یعنی اس پر خوش رہو کہ شیعوں کے فضائل کتنے زیادہ ہیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ شیعہ ہوتے کون ہیں، شیعوں کے اندر صفات کون سی ہوتی ہیں. یہ آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ بڑا زہر. کیوں؟ سمجھے گا میں ہی وہ ہوں جس کے فضائل ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، اس کو بتایا نہیں جا رہا، اس کو بتایا بھی نہیں جاتا کیونکہ اس کا سننے کا دل ہی نہیں کرتا، سنانے والے بھی نہیں پسند آتا. تو آدھے سچ پہ مزے لے رہا ہے جو جھوٹ سے بدتر. اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ، کس چیز کی کمٹمنٹ؟ وہ جو اللہ نے کمٹمنٹ مانگی ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. آپ کو پتہ ہے آئمہ کیا فرماتے ہیں ہمارے، کہ جب قرآن پڑھتے ہوئے پہنچو وہاں پر جہاں اللہ پکارے تو وہاں رک کے کہو لبیک. لبیک کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں حاضر ہوں. جب ایک مالک اپنے غلام کو پکارتا ہے عربی زبان میں تو غلام کیا کہتا ہے؟ لبیک. ایسا نہیں ہے کہ باہر اپنی موج مستی کرو وہیں سے کہے لبیک اور کرے کچھ بھی نہیں، کچھ کی لبیک بھی ایسی ہوتی ہے. نہ، اصل لبیک وہ ہوتی ہے کہ جو یہ اعلان کر رہی ہو مالک کو کہ میں حاضر ہوں پورے وجود کے ساتھ، آپ نے پکارا بتائیے کیا کرنا. وہ تو غلام غلام ہی نہیں ہوتا جو لبیک لبیک کی تسبیحیں پڑھتا رہے اور مالک اگر اس کو پیاس لگی ہو تو پیاسا ہی بیٹھا رہے. ہم لوگوں نے الفاظ کے معنی کو بھلا کر الفاظ سے ثواب لینا شروع کر دیا. یہ لفظ ہمارے منہ سے نکل رہا ہے، بس اس لفظ میں ہے کیا چھپا ہوا، اس لفظ کے اندر تاثیر کیا ہے، اس لفظ کا تقاضا کیا ہے، آہستہ آہستہ اس کو بھول جاؤ. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں، ان کی تو ویسے ہی آسانی ہوگی، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا بول رہے. سمجھتے ہیں؟ لفظوں میں تاثیر ہے جب ان لفظوں کے ساتھ جو عمل کا تقاضا وہ لفظ کر رہے ہیں وہ عمل بھی موجود. یہ ہے کمٹمنٹ. اور جس کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. جیسے مومن کے درجات ہیں اسی طرح کافر کے، فسق کے بھی درجات ہیں، فاسق کے بھی درجات ہیں، منافق کے بھی درجات ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کا منافق، بڑے لیول کا منافق. تو بڑی نشانی کیا ہے؟ الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو اللہ کے عہد کو، جبکہ اللہ نے وہ عہد محکم کر دیا ہے، اس قرآن میں پکا بتا دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، پھر یہ توڑ دیتے. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑ کے رکھو، اس کو توڑ دیتے. اور یہاں روایات میں وضاحت کی گئی کہ اس سے ایک مراد ہر وہ تعلق جس کو اللہ جڑے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اس کو توڑ دینا، یہ فسق. اور اس کا جو بڑا اہم ترین مصداق ائمہ اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا اپنی روایات میں، کیا فرمایا؟ رشتہ داروں سے قطع رحم کر لینا، صلہ رحمی نہ کرنا. جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے سگے بھائی ہیں، سالوں ہو گئے ملتے نہیں ایک دوسرے سے، سگی بہن ہے لا تعلق ہوا ہو، کچھ لوگ ماں باپ سے لا تعلق، کچھ باپ اپنی اولاد سے لا تعلق ہوا. سب مجرم ہیں. جو بھی کسی ذاتی انا کی وجہ سے قطع تعلق پر راضی ہے خدا کا مجرم ہے اور فاسق ہے. صرف شراب پینے والے فاسق نہیں ہوتے، لیول ہے فسق. اللہ کیا وہ یہ فاسق کون ہے؟ عہد توڑنے والے. اور عہد توڑنے کا ایک مصداق ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل. آپ دیکھیں اسلام ایک مکمل آئین ہے جو کہتا ہے تمہاری مرضی نہیں، اس آئین کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. آپ کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہو، آپ کو مثال کے طور پہ سگریٹ کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں سگریٹ باہر چھوڑ کے آنا، اندر ہی لا سکتے. اندر سگریٹ پینا منع ہے, اندر پکڑے گئے نوکری سے نکال دیں. اب جو اندر سگریٹ لائے اس کمپنی میں وہ فاسق ہے, اس کمپنی کے قانون کے مطابق فاسق ہے, کیونکہ اس نے ایگریمنٹ توڑا ہے. یہ فسق, اللہ کا قانون پس پشت پھینک دیے اور الفاظ سے برکتیں حاصل کر. الفاظ سے ہزار بار پڑھو, پچاس ہزار بار پڑھو, فلان پڑھو پڑھو, میں یہ نہیں کہہ رہا, اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن جو اگر کہا گیا کہ سو بار پڑھو, اس کا مطلب ہے یہ اتنی ضروری چیز ہے تاکہ تمہارے ذہن پہ بیٹھ جائے. یہ سو بار پڑھتا ہے پلے کچھ بھی نہیں, احساس ہی نہیں ہوتا اس کو مجھ سے کیا کہا جا رہا. اگر چونتیس بار اللہ اکبر کہنا ہے تاکہ تمہارے ذہن کو تلقین ہو جائے کسی چیز کو, کسی رشتے کو, کسی انسان کو, کسی چیز کو اللہ سے بڑا مت سمجھنا. اور جب اللہ کا حکم آ جائے کسی کو اور کا حکم نہ ماننا, یہ مانے اللہ اکبر. یہ ہاتھ میں تسبیح لے کر اس کے الٹ جاتا ہے, تسبیح بڑھ کے اٹھ کے آتا ہے, ہر چیز اللہ سے بڑی کر دیتا, اس کے تقاضے پورے کر. یہ دین رزلٹ نہیں دے گا, اصل دوائی رزلٹ دیتی ہے. پیکنگ اوپر وہی ہو لیکن دوائی اندر نکلی ہو وہ رزلٹ نہیں دیتی. جب تک اصل دین پر عمل نہیں ہوگا اللہ بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا, کیونکہ ایگریمنٹ دو طرفہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں یہ کرو, اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو جب یہ اسلام ہم سمجھیں گے اور ہم اس پر قدم اٹھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کرے گا. تم نے کیا ہے, اب میری طرف سے بھی جو کائنات ہوتی ہیں, جو غیبی امداد ہوتی ہیں, جو جہاں سے پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں سے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرنے کا اسباب فراہم کر دیتا ہے, وہ شروع ہوتا ہے. لیکن جب تم کرو گے, اور اگر تم کو ہم نے نہیں کرنا اور اللہ کا رسول جانے اور اللہ جانے, تو یہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ہم نہیں لڑ سکتے, ہم بڑی نازک قوم ہیں, اندر جو بندے ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں, مارے گی ہمیں, آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑو, ہم یہاں پہ بیٹھے. تو یہ یہودی فکر ہے, اسرائیل والی فکر ہے. سلوات پڑھے محمد وال کی. جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کے محکم کر دیے جانے کے بعد, اور جس کو اللہ نے امر کیا ہے جوڑے رکھنے کا, وصل رکھنے کا, اس کو قطع کر دیتے ہیں. قطع وصل, قطع کہتے ہیں کاٹنے کو, وصل کہتے ہیں جوڑنے کو, اس لیے وصال کہا جاتا ہے. وصال یعنی ملاقات, اکٹھے ہو جانا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور خلاصہ یہ کہ زمین میں فساد کرتے ہیں. جو تعلق جوڑے رکھنا تھا آپ نے توڑ دیا, زمین میں فساد کر. ایک حدیث ذہن میں آ رہی, سن لیجیے, بس ہم بات کو تمام کرنے لگے. فساد کیا ہوتا ہے, کچھ سمجھتے ہیں, بندے مارو تو فساد ہوتا ہے, دھماکے کرو تو فساد ہوتا ہے, ہر وہ چیز جو خدا کے حکم کے خلاف ہے فساد ہے. وہ نظم کو توڑ دیتی, وہ چیزوں کی ارینجمنٹ کو خراب کر دیتی. مثلا اللہ کے نبی سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہے ان میں سے ایک روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور رشتہ مانگے تمہاری بیٹی کا مثال کے طور پر, اور وہ اس کے دین کے اعتبار سے تم مطمئن ہو اور کفر ہونے کے اعتبار سے, لیکن تم اسے انکار کرو, تو تم نے زمین میں فساد کر دیا. آپ دیکھیں کیا ہوگا, تم اپنی کسی خاندانیت کی وجہ سے, اپنے کسی اپنے ذاتی یا غیر دینی معیار کی وجہ سے تم نے نہیں دیا, ورنہ عقلی اور دینی اعتبار سے بنکا کر دینا, اور تم نے نہیں دیا تو تم نے زمین میں فساد کرتا. جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تو اسے توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ کھانے والے. یہی لوگ خسارہ کہتے ہیں لمبی زبان میں کہ سرمایہ بھی سارا غرق ہو جائے, جو پہلے پاس تھا وہ بھی غرق ہو. اور اس سے مراد کیا ہے,
کہ اللہ نے زندگی دی تھی، صلاحیت دی تھی، عقل دی تھی، ٹائم دیا تھا، ٹھیک ہے نا، زندگی میں رہنے کا، اس ان چیزوں کو اچھا انویسٹ کر کے اللہ کی داد میں اگلی زندگی بہترین خرید سکتے تھے. اب جب قیامت کے دن اٹھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، بولیں گے کچھ نہیں کر سکتے. مولانا فرمان کے مطابق آج عمل کرنے کا حساب کوئی نہیں اور کل صرف حساب ہوگا، عمل کی اجازت نہیں دیتے. تو خسارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. سایہ کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے دیا تھا اور اس کو اگر صحیح استعمال کرتے تو بہترین اجر کے مستحق بن جاتے. ایک سوال پڑھیے بھگوان. جی بسم اللہ، میری رائے سلمان اور جو سوال میں کرنا چاہتے ہیں سوال. جی ہاں، جی ہاں جی. ہاں جی جی، روایت میں اس کی مذاق موجود ہے کہ یہاں پر مراد جو انسان ہے، یعنی یہ جو تم حرکت کر رہے ہو، تم جہنم میں جلنا تو ایک چیز ہوتی ہے، تمہارے ذریعے جلایا جائے گا جہنم، اور یعنی ایک اوپر کا درجہ ہے، اور دوسرا وہ پتھر اس کا انتظام. کون سے پتھر؟ کہ جو پوجے جاتے ہیں. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا گیا، اور اس معاملے میں ہم بہت زیادہ ڈی ٹریک، بہت زیادہ ٹریک سے اترے ہوئے. تو جو میں اپنے تجربے کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، دیکھیں جب کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، سب سے پہلے کہتے ہیں آ کر کون سی تفسیر پڑھیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلے کوئی تفسیر نہ پڑھیں، کیونکہ وہ تفسیریں لمبی چوڑی ہوتی ہیں، بندہ ایک آدھی سورت پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ پر تھوڑا اعتماد کر لوں کہ جو اللہ کے الفاظ ہیں اپنے، اس سے بھی سمجھ میں کوئی چیز آ سکتی ہے. یہ توجہ سے میری بات سنوں گی. آپ اپنی زندگی کی روٹین کو دیکھتے ہوئے کوئی پروگرام بنائیں اور تھوڑا ٹائم اپنے لیے رکھ لیں کہ خود پڑھیں. جو گھر میں ماں ہے یا باپ ہے یا جو بھی بڑا ہے، پہلے خود اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ٹائم رکھ لیں، تھوڑا سا ٹائم. بچوں کو بہت زیادہ مسئلہ بھی ہو کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو اسی طرح پڑھیں، اور پھر کوشش کریں اس کو ڈسکس کریں. جیسے کلاس ہوتی ہے، بچوں سے پوچھیں آپ کو اس سے کیا سمجھ. اچھا فرض کریں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آگے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں خود ہی سمجھ آ جائیں. جب قرآن مجید آپ کی نظروں میں آتا جائے گا آہستہ آہستہ، تو بعض لنکس ایسے باتوں کے ملیں گے آپ کو کہ آپ کے مسئلے خود ہی حل ہوں گے. اکثر جو لوگ مجھ سے قرآن کے اندر کے سوال کرتے ہیں، وہ سوال گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے، ورنہ یہ سوال کرتے ہی. ٹھیک ہے، تو آپ ایک ایسا پلان بنائیں کہ کچھ عرصے کے بعد سارا قرآن اچھی طرح آپ مانوس ہو جائیں. پہلے قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس کو صرف تنہا یعنی اللہ کے ساتھ اکیلا ٹائم گزاریں. میں اس کو جو کہتا ہوں، بندوں کو بیچ میں انوالو کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ پہلے اکیلے ٹائم گزاریں. کچھ
تو آپ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے اس کا اچھی طرح پیور 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 آئیڈیا ہو جائے گا خالص. اس کے بعد پھر جب آپ دوسری چیزیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ مثلا تفسیر والا قرآن والی بات ہی کر رہا ہے، یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، قرآن کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو آئمہ اہل بیت کہتے ہیں ہمارے سے منسوخ فرمان اس پہ پڑھ، یہی ایک راستہ ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا یہ محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے. اور یہ محفوظ اسی لیے ہے کیونکہ اب نبی کسی نے نہیں آنا، تو کوئی پیور چیز بالکل موجود ہو. اب اس پیور حق بنتا ہے کہ اس پیور چیز کو سب سے پہلے انسان پڑھے، اچھی طرح سمجھ لے، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کو دیکھے، اور جو اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتی انہیں قبول کرے، جو ٹکراؤ رکھتی ہے قبول نہ کرے. یہی تربیت اہل بیت نے دی ہے. آپ ٹرائی کریں، تجربہ کریں، آپ ایکسپیریمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ایکسپیریمنٹ کے بعد دیکھیں گے کہ جو سنا ہوا تھا ویسا ہے نہیں، جو قرآن کے بارے میں سنا تھا آپ نے ویسا قرآن ہے نہیں. اور میں ایک جملہ بول دوں، میں خود آج جو آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھا ہوں، بہت کوتاہی ہے میری، بہت گناہ ہے میرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں 1994 میں، میں مزاح میں کہتا ہوں 1994 میں میں نے اسلام قبول کیا. میں سید ہوں، پیدائشی شیعہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارا علاقہ معروف ہے، بلکہ نام ہی اس کا رجوہ سادات ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے 1994 میں اسلام قبول، 1994 میں میں نے اپنے شعور سے اس دین کو قریب سے دیکھا. اور دیکھا کیسے؟ اس قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. اور آپ کو میں عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے، میرے سامنے وہ ساری دنیا پر سر پہ قرآن اٹھا کے کھڑی ہو جائے نا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میں کہوں تم سب جھوٹ بولتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ 1994 سے پہلے میرا جس طرح ایک اسکول کالج لائف آج کل ہوتی ہے، کوئی تعلق نہیں تھا دین سے. اور میرا پہلا جو تجربہ ہوا دین کے ساتھ، وہ اللہ نے بس اتفاقاً میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا. میرا کوئی میری نہ صرف یہ کہ کسی مولانا سے جان پہچان نہیں تھی، مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، ایک عجیب و غریب مخلوق سمجھتے تھے ہم لوگ ان کو، مولانا حضرات. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور میں نے جب میں پڑھنے بیٹھتا تھا تو میں نے کہا کہ میں 15 منٹ پڑھا کروں گا قرآن زندگی میں. پہلے دفعہ میں نے پڑھنا شروع کیا اردو سادہ ترجمہ، 15 منٹ سے 20 منٹ ہوئے، 30 منٹ ہوئے، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، ایسی اسٹیج ہے کہ میں پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا. اور میں، میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا امریکہ میں، میں اے لیولس کر رہا تھا میں، اور میں ایگزام دے کے، میں خواب تھا میرا کہ میں جاؤں امریکہ جاؤں، اور میرے کلاس فیلوز بہت سارے چلے گئے. اس قرآن میں جسے لوگ کہتے ہیں احمد کے سمجھ نہیں آتا، ایک بندہ جس کے دماغ میں دنیا بھری ہوئی ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے ساری دھو دی، ایک دفعہ پڑھنے سے. کہتے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹ بولتے، بےمان. قیامت کے دن جواب دیں گے کہ قوم کو کیوں قرآن سے دور رکھا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پڑھیں گے تو ہمارے نام ختم کر دیں. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے قیامت تک ہدایت کے لیے کتاب رکھی، اور وہ کتاب ایسی تھی جس کو بندہ سمجھ نہ سکے. آپ سے کہا جائے اس کلاس کے بچوں کے لیے ایک نصاب کی کتاب بتاؤ، آپ بچوں کا لیول، مینٹل لیول ذہن میں رکھو گے نہیں رکھو گے؟ ایک عام سلیبس بنانے والے کو پتہ ہے کہ جس کے لیے میں کتاب لکھ رہا ہوں وہ کون ہے؟ اس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ کوئی نہیں. اللہ کو سب سے زیادہ پتہ. ہم نے دو نمبری کیے. اور اللہ کا رسول جب شکایت کرے گا قیامت کے دن کہ ان کی خراب اس لیے ہوئے جیسے موسیٰ کے بعد انہوں نے تورات کے ساتھ ہاتھ کر دیا, انجیل کے ساتھ ہاتھ کر دیا, انہوں نے قرآن کے ساتھ ہاتھ کر دیا. یہ قرآن کے لفظ تو نہ بدل سکے کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی تھی, لیکن انہوں نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ ایسے کھیل کھیلے کہ قرآن پڑھے بندہ تو کچھ اور سمجھ میں آئے اور ان کی سورے تو کہیں اور ہی پہنچ جاتے. اقبال کا شعر فارسی میں, میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاتا ہوں اس کو. اقبال کہتے ہیں زمن بر صوفی و ملا سلام, میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام. کیوں؟ کیونکہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے کہ پیغام خدا گفتند مارا, کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہمیں سنایا ہے, ان سلام کرتے ہیں ہم, اتنی خدمت کی ہے. ولی لیکن کچھ گپلا بھی ہو گیا. ولی تعویل شان در حیرت انداخت, لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کی جو تعویلیں کی ہیں ان تعویلوں نے حیرت میں ڈال دیا. کس کس کو حیرت میں ڈال دیا ہے؟ ولی تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. اللہ بھی حیران ہے اور جبرائیل بھی حیران ہے اور مصطفیٰ بھی حیران ہے کہ ہم نے کیا بتایا تھا, انہوں نے کیا نکال دیا. اس لیے قرآن نہیں پڑھنا, کیونکہ جب اللہ سے بندہ ڈائریکٹ ہو جائے گا تو پھر پرابلم ہو جائے گا. لہذا آپ پڑھیں, آپ پڑھیں قرآن کو اور دیکھیں کیا ہوتا. صبر کریں, نہیں سمجھ صبر کریں. یہ نہیں کہ دو آیتیں پڑھی اور باہر نکل کے تلوار لے کے جہاد کرنا شروع کر دیں, وہ نہیں. اللہ سے ظرف بھی مانگیں صبر تحمل سے. بات سمجھ نہیں آ رہی, بات عجیب لگ رہی ہے, پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں تاکہ محکم ہو جائے, پکا ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب ایک بندہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اس سے پہلے کتنا کچھ پڑھتا ہے وہ, پھر وہ پڑھنے کے بعد مثلا جو ڈاکٹر بن رہا ہو کتنا کچھ پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد پھر اس کو ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے تجربے کار ڈاکٹر کے ساتھ کر, اس کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے اب تو بھی پیٹ پھاڑ لے کسی کا آپریشن کر. تو یہ تو نہیں ہے کہ پہلے جو سلیبس کی پہلی کتاب وہ ایک ہفتہ پڑھی اس کے بعد چھری نکال کے کہا کہ بھائی کا آپریشن کرنا میرے, میں نے سرجن بن گئے ہوں پہلی کتاب پڑھی, ایسا نہیں ہوتا. تو صبر سے تحمل سے ذرا ظرف اپنے کو اللہ سے وسعت مانگ کے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. بحث مباحثے اور وہ نہ کریں یہاں تک کہ ایک اچھی انفارمیشن نالج انس ایسا ہو جائے قرآن کے ساتھ کہ قرآن کی کوئی بات آپ کے لیے جو کوئی بھی کرے نہیں نہ ہوا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آیت پڑھ کے جو مطلب نکالا جا رہا ہے یہ مجھے تو نہیں اس میں سے ملا تھا. ان کی تعویل نے حیرت میں ڈال دیا خدا اور جبرائیل اور مصطفیٰ کو, کہ ہم نے تو اتنی باتیں سیدھی سیدھی بتائی تھی یہ کیا کر دیا. اس لیے پھر کہتے ہیں کہ تم قرآن نہیں پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ہماری کھچڑی کھاؤ تو گمراہ نہیں ہوگی, اللہ کی بات پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. یہ پوری امت کا سمیت ہم شیعوں کے بدترین یہ بیماری اور مسئلہ ہے, وہ جو رکاوٹ ہے بہت سارے مسائل کے حل ہونے میں اور بہت سارے مسائل کے اور بدتر ہونے میں. تو آج کے لیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے فیصل کالونی جانا ہے. تو خدا نے چاہا تو انشاءاللہ کل دوبارہ اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے اور مزید جو آپ کے سوالات ہیں. گزارش کروں بار بار کہ آپ اللہ کی کتاب کو خود پڑھیں, ماحول بنائیں, دیکھیں, خدا سے دعا کریں کہ اللہ جو تو نے کہا کہ یہ ہدایت ہے تو میں تیرے در پہ آیا ہوں, مجھے دے ہدایت. سب سے زیادہ وہ قوت رکھتا ہے اپنا وعدہ پورا کرنے. اس نے آپ سے کہا ہے کہ ہر نماز میں ہدایت مانگو, مجھ سے سوال کرو, ایک ہی چیز ہدایت مانگو. اور آپ جب پریکٹیکلی اس سے مانگنا چاہیں وہ نہیں کہے گا. سر آپ کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے, آپ کے اندر اللہ کے تسلیم ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے, اور پھر دیکھیں واپس سوال پر محمد اللہ.